بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كن سلفيا على الجادة لفضيلة الشيخ العلامة عبد السلام السحيمي حفظه الله. اس پیارے رسالے کے شرح کا درس جاری ہے، اور آج کی نشست میں ایک نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، موقف السلف الصالح من المبتدعہ. سلف صالحین کا موقف بدعتیوں کے تعلق سے. سلف صالحین کا کیا موقف ہے بدعت کے تعلق سے؟ ان کے تعلق سے انہوں نے کیا فرمایا ہے؟ ان کے ساتھ کس طریقے سے انہوں نے وقت گزارا ہے؟ بہترین زمانے کے لوگوں میں بعض ایسے لوگ بھی موجود تھے جو بدعتی تھے، اور اہل بدعت ہر زمانے میں تا قیامت موجود رہیں گے. احسن و جماعت اور سلف صالحین اہل بدعت کے ساتھ کیا رویہ رکھتے تھے، ان کے بارے میں کیا فرمایا کرتے تھے، ان کا تعلق کیسے تھا، اور آج ہمارا تعلق کیسے ہے. یہ اگرچہ بہت اہم موضوع ہے، اور اس موضوع پر یعنی بعض علماء نے کتابیں لکھی ہیں. آج تو ہم صرف ایک باب پڑھ رہے ہیں مختصر طور پہ. بعض علماء نے رسالے لکھے ہیں، مکمل کتابیں لکھی ہیں، دو دو یا چار چار والیوم میں. بعض لوگ نے پی ایچ ڈی حاصل کی ہے، بعض لوگ نے ماسٹر لیا ہے اس موضوع کے تعلق سے. تو آج کی نشست میں ہم مختصر سی بات کرتے ہیں جو شیخ صاحب نے یہاں پہ بیان کی ہیں. اور جیسا کہ شیخ صاحب کا ایک خوبصورت اور پیارا طریقہ ہے، ہر بات بغیر دلیل کے کرتے نہیں ہیں. جو بات بھی بیان کی ہے الحمدللہ آپ نے شروع سے دیکھا ہے دلیل پر قائم ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے علماء جو سلف کے متبعین ہیں، جو اتباع کا حق ادا کر رہے ہیں، ان کی باتوں میں نور ہے. جب آپ ان کی باتیں سنتے ہیں اور دلائل کی روشنی میں ان باتوں کو سمجھتے ہیں، تو الحمدللہ دل میں اطمینان اور سکون پیدا ہو جاتا ہے، اور حق بالکل واضح ہو جاتا ہے، اور حق کے خلاف جو بھی باطل امور ہیں اس موضوع کے تعلق سے وہ بھی واضح ہو جاتے ہیں، نمایاں ہو جاتے ہیں، تاکہ کسی شخص کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے کہ علماء نے تو اس موضوع پہ تعلق سے کوئی بات نہیں کی ہے، ہم کہاں جائیں، کس سے پوچھیں. سب لوگ اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں، امت میں تفرقہ ہے، امت میں ناچاکیاں ہیں، ہر گروہ اپنے آپ کو درست کہتا ہے، تو معاملات خلط ہو چکے ہیں، حق اور باطل خلط ملط ہو چکا ہے. سنت بدعت ہمیں نظر نہیں آ رہی، کہاں پہ سنت ہے، کہاں پہ بدعت ہے. اہل بدعت اہل سنت سب ایک ساتھ ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہتا. جب کوئی عالم کوئی بات کرتا ہے اور اپنی بات کو پھر دلائل کی روشنی میں پیش کرتا ہے، تو پھر کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہتا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، الحذر والتحذير من اہل الاہواء والبدع المخالفین للسنة. الحذر خود محتاط ہونا، والتحذير دوسروں کو متنبہ کرنا. خوبصورت بات ہے. یعنی کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے سب سے پہلے ہم نے خود محتاط ہونا ہے، اپنا نفس کا حق سب سے پہلے ہے. والتحذير دوسروں کو آگاہ کرنا، دوسروں کو متنبہ کرنا. کس چیز سے؟ من اہل الاہواء والبدع، اہل بدعت اور اہواء سے. کیوں؟ یہ کون ہے؟ المخالفین للسنہ، جو سنت کے مخالفین ہیں. ایک ہی لائن میں تھوڑے سے الفاظ ہیں، لیکن شیخ صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں اس موضوع کے تعلق سے ان چند الفاظوں میں اپنی پوری بات کا خلاصہ بیان کر دیا ہے. الحضر، سب سے پہلے خود ہم محتاط ہونا چاہتے ہیں، ہمارے لیے آگاہی ہے تاکہ ہم بچیں شر سے. وہ تحریر جب ہم نے جان لیا ہے تو دوسروں کا بھی حق ہے ہمارے اوپر، مسلمان بھائیوں کا اور بہنوں کا، تاکہ ان کو بھی ہم آگاہ کریں، متنبہ کریں بدعت اور اہل بدعت سے جو سنت کی مخالفت کرنے والے ہیں. المخالفین للسنہ، تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہ ہم نے اپنی طرف سے کوئی قاعدہ قانون بنائے ہیں، ہمارے نزدیک ہر بندہ جو ہماری مخالفت کرتے ہو بدعتی ہے. نہیں، ہماری مخالفت نہیں، جو سنت کی مخالفت کرتے ہو بدعتی ہے. بات واضح ہے کہ نہیں؟ اچھا، یعنی ہمارے اور اہل بدعت کے بیچ میں کیا ہے؟ سنت ہے. جو اس پر قائم ہے وہ اہل سنت میں سے ہے، جو اس کی مخالفت کر رہا ہے وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے. اب دلائل دیکھیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے ہمارے اس امر میں نئی چیز ایجاد کی ہے جو اس میں سے نہیں ہے، فہو رد، وہ مردود ہے. متفق علیہ حدیث، صحیح بخاری کی روایت سے بخاری مسلم میں. وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسری دلیل، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، صحیح مسلم کی روایت. جس نے بھی کوئی بھی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ليس عليه امرنا، ایسا عمل جو ہمارے عمل ہمارے امر کے مطابق نہیں ہے، یعنی مخالف ہے، فہو رد، مردود ہے وہ. اور ان دونوں احادیث میں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ رد بدعت اور اہل بدعت، کیونکہ رد میں دونوں شامل ہیں. مردود ہے جو نیا عمل وہ لے کے آیا ہے، نیا قول لے کے آیا ہے، جو امرنا کی مخالفت جس میں ہو رہی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان قول فعل جو سنت کے مخالف ہے، مردود ہے وہ. تیسری دلیل، وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احب للہ وابغض للہ، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی اللہ تعالیٰ کے لیے بغض کیا. واعطى للہ ومنع للہ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے دیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی روکا. فقد استکمل الایمان، تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. اللہ اکبر. محبت بہت کرنے والے ہیں، بغض نفرت بھی بہت کرنے والے ہیں، دینے والے بھی بہت ہیں، روکنے والے بھی بہت ہیں. سوال یہ ہے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سارے کام کرتے ہیں؟ مسلمان سے محبت کرنی ہے اللہ کے لیے کرنی ہے، اگر کبھی نفرت یا بغض کرنا ہے تو بھی اللہ کے لیے کرنا ہے. کیا مسلمانوں سے بغض بھی کیا جاتا ہے؟ بغض تو اہل کفر کے ساتھ کیا جاتا ہے. جی ہاں، اہل کفر کے ساتھ بغض بھی اللہ کے لیے بغض ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو جھٹلانے والے، اللہ تعالیٰ کے دین کو جھٹلانے والے، کفر کا ارتکاب کرنے والے ہیں، اس لیے ہم ان سے نفرت کرتے ہیں. تو مسلمانوں میں سے کیسے ممکن ہے؟ جی ہاں، وہ مسلمان جو بدعت کا ارتکاب کرنے والے ہیں، جو نافرمانیاں کرنے والے ہیں، جو اپنے رب کو ناراض کرنے والے ہیں، جب اللہ کے لیے ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر محبت ممکن نہیں ہے. یاد رکھیں، وہ مسلمان جو اپنے رب کو ناراض کرنے والے ہیں، نافرمانیاں کرنے والے، خاص طور پر ایسی نافرمانی جو اس نافرمانی کے ارتکاب کرتے بھی نہیں جانتے کہ وہ غلط کر رہا ہے. شرابی کو پتا ہے وہ شراب پی رہے غلط کر رہا ہے، کیا ہم شرابی سے محبت کرتے ہیں؟ نہیں، اس کی محبت کرتے اس کے ایمان کی وجہ سے جو اس کے اندر موجود ہے، اور اسے نفرت کرتے اس کے شراب پینے کی وجہ سے. یہ الفساق الموحدین، موحد ہے، مسلمان ہے، موحد ہے، اہل سنت میں سے ہے، لیکن نافرمانیاں کرتا ہے، شراب پیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، سود کھاتا ہے، کوئی بھی نافرمانی کرتا ہے یہ فاسق ہے، لیکن ہے تو مسلمان نا، فاسق ہے اور فاجر ہے. اس کے لیے ہمارے دل میں محبت ہے جتنا اس کے اندر ایمان ہے، اور نفرت ہے جتنی وہ نافرمانی کرتا ہے. اور جو اہل بدعت ہے، اگر بدعت مکفرہ ہے تو پھر تو محبت ممکن ہی نہیں ہے. اگر بدعت غیر مکفرہ ہے تو یہ ان کا حال بھی فساق والی حالت ہے. مسلمان تو ہیں، مومن تو ہیں، لیکن کیونکہ بدعت کا ارتکاب کرنے والے ہیں، اور ان فاسق و فاجروں سے بھی زیادہ بدتر ہے، اور ان سے بغض زیادہ ہے. اگر ہم دونوں کو آمنے سامنے رکھیں، ایک شرابی کو اور ایک بدعت کرنے والے کو، تو زیادہ نافرمان کون ہے؟ بدعتی ہے، اس لیے اس کے لیے بغض اس سے زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احب للہ، جسے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی، وہ ابغض للہ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بغض و نفرت کی، وہ اعطى للہ، اور دی اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ منع للہ، اور روکا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا ہے. یعنی جو یہ نہیں کرتا تو اس کا ایمان ناقص ہے. اس لیے یاد رکھیں، جب آپ اہل فسق سے یا اہل بدعت سے ہجر کرتے ہیں تو یہ ایمان کامل کی نشانی ہے. کوئی شخص تمہیں بیوقوف نہ بنائے، یہ نہ کہے کہ دیکھو یہ کیسا مومن ہے جو بدعت سے دوری اختیار کرتا ہے، اہل بدعت سے نفرت کرتا ہے، یہ تو ناقص الایمان ہے. عجب بات ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فقد استکمل الایمان، اور یہ جاہل لوگ کہتے ہیں کہ اس کا ایمان ناقص ہے. اسے شیخ صاحب ایسے دلائل لے کے آئے ہیں تاکہ طالب علم کو پتہ چل جائے کہ جب بات بغض و نفرت کی آتی ہے اہل بدعت سے، تو پھر یہ ایمان کی تکمیل کی نشانی ہے، نہ کہ ایمان کی نقص کی نشانی ہے. اور اسے ابو داؤد نے روایت کیا، رواہ ابو داؤد. وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چوتھی دلیل، ما من نبی، کوئی بھی ایسا نبی ہے، کوئی بھی ایسا نبی نہیں ہے، بعثہ اللہ فی امت قبلی، جسے اللہ تعالی مجھ سے پہلے کس امت میں مبعوث فرمایا ہو، الا کان له من امتی حواریون، الا کہ اس امت میں سے اس کے حواری ہوں، قریبی دوست ہوں، واصحاب، اور دوست ہوں، حواری خاص دوست ہوتے ہیں، واصحاب عام دوست، یاخذون بسنته، ایسے دوست، ایسے اصحاب، ایسے حواری جو یاخذون بسنته، جو اس کی سنت کو لیتے ہیں، ويقتدون بأمره، اور اس کے امر کی اقتداء کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، ثم انها تخلف من بعدهم خلوف، پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئیں گے، کس کے بعد؟ نبی اور نبی کے صحابہ کے بعد، علیہ الصلاۃ والسلام، رضی اللہ عن الصحابۃ اجمعین، یقولون ما لا يفعلون، جو خلوف ہیں، جو خلف ہیں ان سلف کے بعد، ان میں سے ایسے لوگ بھی آئیں گے جو بعد میں آنے والے ہیں، جب یہ بہترین لوگ چلے جائیں گے ان کے بعد میں آنے والوں میں سے ایسے بھی ہوں گے جو وہ کہیں گے جو وہ کرتے نہیں ہیں. یقولون ما لا يفعلون، کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ اور ہیں، ويفعلون ما لا يؤمرون، اور کرتے وہ جس کا ان کو حکم نہیں دیا گیا ہے. سبحان اللہ، رکتے ہیں ذرا ایک منٹ یہاں پہ. آج چلو بہترین زمانے کی طرف جاتے ہیں، بات صحابہ کرام کے بعد کی بات آ رہی ہے، خلوف کی بات آ رہی ہے. اگرچہ بدعت اہل بدعت کے زمانے میں ابتدا ہوئی، غلبہ کس کا تھا؟ اہل سنت کا تھا، وجود بھی بدعت کا تھا اس زمانے میں. اچھا ذرا ان دو جملے پہ تولیں ذرا، یقولون ما لا يفعلون، کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ اور ہیں. کہتے کیا ہیں؟ ہم نبی کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، اتباع کرنے والے ہیں، صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں، اتباع کرنے والے ہیں. اس زمانے سے لے کے آج تک اہل بدعت کو ذرا ان دو جملوں پہ تولے ذرا، یقولون ما لا يفعلون، کہتے کیا ہیں؟ ہم محبت کرنے والے، اتباع کرنے والے ہیں، کرتے کیا ہیں؟ صحیح محبت کی نشانی کیا ہے؟ اتباع، اتباع کرتے ہیں، اہل بدعت نہیں کرتے ہیں. تو پورا اتر رہے کہ نہیں اتر رہے؟ یقولون ما لا يفعلون، یعنی مثال کے طور پہ وحدت الوجود کے مسئلے کو لے لیں آپ، عقیدہ کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اور وہ یہ کہتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تنزیہ کر رہے ہیں. قول کیا ہے؟ تنزیہ ہے. عمل کیا ہے؟ اس کے مخالف ہے. یعنی نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو زمین پر لے کے آنا یہ کون سی تنزیہ ہے؟ عرش سے اتار کے فرش پہ لے کے آنا یہ کون سی تنزیہ ہے؟ تنزیہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے، عرش پر مستوی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ تنزیہ ہے. اللہ تعالیٰ کو پاک کرنا ہے، تنزیہ اللہ تعالیٰ کو پاک کرنا ہے، ہر عیب سے پاک کرنا ہے. اب تنزیہ کا راستہ اختیار کرتے کرتے کہاں پر چلے گئے؟ کیونکہ جب لصوص کی روشنی سے دور ہوئے تو پھر تاریخوں کے علاوہ کیا ملنا تھا، اور اندھیرے میں کیا ملتا ہے؟ اب آنکھیں بند کر کے مجھے 10 قدم چل کے دیکھا، کتنے یہاں سے لے کے وہاں تک جا سکتا ہے آنکھیں بند کر کے؟ کتنی ٹھوکریں لگیں گی. تو جو تاریخوں میں رہ کر حق کی تلاش کرے کہاں حق ملے گا اسے؟ اچھا، یقولون ما لا يفعلون، جشن میلاد النبی منانے والے کہتے کیا ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے پیار سے محبت کرنے والے ہیں. کہتے کیا ہیں؟ جو جشن نبی نہیں مناتے وہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کرتے کیا ہیں؟ اللہ کے لیے مجھے بتائے، ساری رات جشن ہوتا ہے اور بعض جگہوں پہ قوالیاں ہوتی ہیں، گانے بجانے ہوتے ہیں، اور اکثر لوگوں کی فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے جاگتے جاگتے ساری رات، اور بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی مدح میں غلو کر لیتے ہیں، محبت میں غلو کر لیتے ہیں، رب کا درجہ دے دیتے ہیں. اب گستاخ رسول کون ہے؟ یقولون ما لا يفعلون. اچھا، دوسرا طرز، ويفعلون ما لا يؤمرون. اچھا، یہ جو کر رہے ہیں اس کا حکم دیا گیا ہے؟ کس نے دیا ہے؟ یہ کس نے کہا ہے کہ جا کے لوگوں کو یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے؟ حکم تو دیا نا کسی نے، کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو دکھا ہے. کہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں عرش پر مستوی نہیں ہوں، میں آسمانوں پر نہیں ہوں؟ ایک آیت میں دکھا سکتے ہیں؟ کسی حدیث میں آیا ہے؟ عجب بات ہے. کہاں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو یا خود اپنے جشن منایا ہو، صحابہ کرام نے جشن منایا ہو میلاد کا، کہیں پہ ہے؟ تو کس نے حکم دیا ہے؟ کس نے دیا ہے؟ خواہش نفس نے، خواہش ہوا نفس، ہوا. اس لیے شیخ صاحب نے کیا کہ من اہل الاہواء والبدع، خواہش نفس کی پیروی کرنے والے بدعت کر کے رہتے ہیں، سوال نہیں پیدا ہوتا، خواہش نفس ہے. اچھا، اب آگے چلتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، قال صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کو مکمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، جس نے ہاتھ سے ان کے خلاف جہاد کیا، روکا، فہو مؤمن. ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن، ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن، ولیس من وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل. اور اس کے بعد ایمان میں سے رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی ایمان باقی نہیں رہتا. رواہ مسلم سے مسلم کی روایت ہے. کیا مطلب ہے؟ فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، کہ ہاتھ سے ان کو روکیں، لڑائی جا کے کریں. یہ حکم کس کے لیے ہے؟ اولی امر کے لیے ہے، اولی الامر حکمران یا اس کا نائب یا وہ جو استطاعت یا طاقت رکھتا ہے ہاتھ سے روکنے کی. گھر کا سربراہ ہے، گھر میں بدعت ہوتی، ہاتھ سے روکے. حکمران وقت ہے، اس کے ملک میں بدعت ہوتی، اس کے ماتحت جو سسٹم جو قانون ہے اس کے مطابق ان کی پکڑ ہو. حکمران خود کرتا ہے، بدعت ہی ہے، کیا کرو گے؟ ہم ہاتھ سے روکیں گے؟ نہیں، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اس نے روکنا تھا، نہیں روکا، خود بدعتی بن گیا ہے، اب رب کو جواب دے. تو یاد رکھے، جہاں پر نہیں عن منکر کی بات آتی ہے اور ہاتھ سے روکنے کی بات ہے تو عوام الناس کے لیے نہیں ہے. نصوص شریعت کو صحیح سمجھنا بہت لازمی ہے، اور یہیں سے غلطی ہوتی ہے. بعض لوگ غلط سمجھ بیٹھتے ہیں اور ہاتھ کا استعمال کرتے کرتے تلوار کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ممکن نہیں ہے کہ ہاتھ کا استعمال ہو اور بعد میں تلوار نہ ہو. اور خروج کی سب سے پہلی سیڑھی جو ہے وہ یہی ہے کہ نصوص کو غلط سمجھنا ہے. جیسے اگلی حدیث میں آ رہا ہے، شیخ صاحب بڑے پیارے انداز میں ترتیب دی ہے، جب شریعت کے نصوص کو صحیح نہیں سمجھا جاتا، اپنی خواہش نفس کے مطابق سمجھا جاتا ہے، تو پھر گمراہی لازم آتی ہے اور بدعت لازم آتی ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا. اور جب آپ کی فہم صحیح ہوتی ہے، واللہ جب فہم صحیح ہوتی ہے نصوص کی، تو پھر راستہ بالکل روشن ہو جاتا ہے اور ہدایت کا راستہ بالکل آسان ہو جاتا ہے اور گمراہی ممکن نہیں ہوتی پھر. تو ہاتھ سے جو روکے گا ان کو جہاد کرے گا کون ہے وہ؟ مومن ہے. کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو حکمران یا جو مسئول ہے، ٹھیک ہے نا، جو مسئول ہے، جو ذمہ دار ہے، اور ذمہ دار صرف حکمران نہیں ہے، کسی گھر میں بدعت ہوتی ہے وہ ہاتھ سے روکتا ہے، اس کا کام ہے، ٹھیک ہے نا. تو جو بھی ذمہ دار ہے، آپ کمپنی کے مالک ہیں، آپ کی کمپنی میں کوئی بدعت کرتا ہے، آپ نہیں روک سکتے، ہاتھ سے کیسے روکیں گے، آپ مارو نہیں اسے، نکال دو کمپنی سے، یہ ہاتھ سے روکنے کے نہیں، ٹھیک ہے نا. تو ہاتھ سے وہ روکتے جو ذمہ دار ہو، ٹھیک ہے نا، جس کے پاس پاور ہو ہاتھ سے روکنے کی. اور اس میں جو بھی ذمہ دار شخص، کلکم مسئول وکلکم مسئول عن رعیتہ، جو جس کے لیے آیا ہے، چاہے بڑے لیول پہ ہو حکمران ہو یا چھوٹے لیول پہ ہو، کوئی کمپنی ہے، کوئی اسٹیبلشمنٹ ہے، یا کوئی گھر ہے، یا کوئی قوم کا جیسے کوئی بزرگ ہوتا ہے بڑا جس کی اطاعت کی جاتی ہے، وہ بھی یہاں پہ قائم مقام ہوتا ہے. تو الغرض ہاتھ سے کون روکتا ہے؟ جو ہاتھ سے روکنے کے استطاعت رکھتا ہے، ابلٹی رکھتا ہے. تو جو ہاتھ سے روکتا ہے اس طریقے سے کون ہے؟ وہ مومن ہے. اور جو استطاعت کے باوجود بھی ہاتھ سے نہیں روکتا وہ کیا ہے؟ ناقص الایمان ہے، کافر نہیں ہے. کیونکہ ایمان کی ضد نقص بھی ہے اور مکمل خاتمہ بھی ہے. تو یہاں پر اگر ہاتھ سے نہیں روکتا صاحب الاستطاعت، تو اس کے ایمان کی کمزوری کی نشانی، ایمان ناقص ہے لیکن کافر نہیں ہے. یعنی غیر مومن سے مراد، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی دلیل بتا سکتا ہے؟ لا یؤمن احد حتى يحب الاخی ما يحب لنفسه، جو اپنے سلام بھائی کے لیے وہ پسند کرے اپنے پسند کرے تو وہ مومن ہے، یعنی کافر ہے کیا؟ نہیں. تو لا یؤمن سے کیا مراد ہے؟ ناقص الایمان ہے. یہاں پر بھی ویسا ہے. اچھا، ومن جهدهم بلسانه فهو مؤمن، زبان سے کون جہاد کرے گا؟ اہل علم، جو علم رکھتے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے. اور کس کو پتہ ہے کیا صحیح کیا غلط ہے؟ اہل علم کو پتہ ہے، طلاب علم کو پتہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز غلط ہے، آپ زبان سے بیان کریں، نصیحت کریں. حکمران کی نصیحت کا خاص طریقہ ہے، رازداری میں نصیحت کی جاتی ہے. اگر معاملہ حکمران کا ہے، بدعت کرتا ہے، تو اس کو رازداری میں نصیحت کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ وہ فسق و فجور کا ارتکاب کرتا ہے، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اعلان ممبروں پہ نہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کے پاس کوئی نصیحت ہے حکمران کے لیے، فلیأخذ بیدہ، اس کے ہاتھ تھام لے. ہاتھ نہیں تھام سکتے، مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ نہیں تھام سکتے تو پھر اعلان کرو پوری دنیا میں، نیوز چینلز میں، یا ممبروں پر، یا مساجد میں. نہیں نہیں، ہاتھ پکڑنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی لازمی ہاتھ پکڑنے یا قریب جا کے بات کر سکتے ہیں، یعنی اتنی رازداری کہ جیسے کوئی شخص کسی کا ہاتھ پکڑ کے قریب ہو جاتا ہے. دیکھیں الفاظ، دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی اتنی قریب جا کر، اتنی رازداری میں اسے نصیحت کرو. اگر وہ مان لیتا ہے تو کام ہو گیا، اگر نہیں مانتا تو جو اس کے کام تھا اس نے اپنا کام کر دیا ہے، اس نے اپنی حجت قائم کر دی ہے، اب اس کی پکڑ نہیں ہوگی. آج کل کے زمانے میں کون جا سکتا ہے؟ 20-20 تو گارڈز ہوتے ہیں، کہاں جا سکتے ہیں ہم؟ تو کس نے کہا جاؤ؟ آپ فتق اللہ مستطاعتم پر عمل کرتے ہوئے علماء سے رجوع کر، علماء نصیحت کریں گے جو ان کے قریب ہیں، اپنی بات پہنچاؤ. تم اتنا تڑپ ہے، اتنا دل میں کوئی تکلیف ہے، اچھی بات ہے، غلطی دیکھتے ہو، نہیں برداشت ہوتا، تو جو صحیح راستہ ہے وہ اختیار کرو. جا سکتے ہو، لکھ کے نصیحت کر سکتے ہو، لکھ کے نصیحت کرو. ان کا کوئی ای میل ایڈریس ہے، اس میں بھیجو نصیحت کو. اگر آپ اس پہ اس کے اہل ہیں، لکھو، بھیجو، ٹھیک ہے نا. نہیں پڑھتے، نہیں سنتے، آپ نے اپنا کام تو کر دیا ہے. حدیث میں کیا آیا ہے؟ اگر قبول کر لیتا ہے تو الحمدللہ، آپ کا کام ہو گیا. نہیں قبول کرتا تو آپ کے ذمہ جو کام تھا وہ ہو گیا، بات ختم ہو گیا، اب آپ کی پکڑ نہیں ہوگی. لیکن راستہ صحیح اختیار کرنا ہے، یہ خروج کے راستے، ممبروں پر بات کرنے سے، اور اعلان برا بھلا کہنے سے. سرحمۃ اللہ وبرکاتہ، واللہ سوائے فساد کے کچھ بھی نہیں ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں، واقعی خود گواہی دے رہا ہے، جہاں پر خروج ہوا ہے وہاں پر بد امنی چھائی ہے، وہاں پر قتل و غارت ہوئی ہے، اور وہاں پر لوگوں کی حالت کسی سے مخفی نہیں ہے. اور اس لیے زبان سے جو طاقت رکھتے ہیں علماء ہیں، یہ ان کا حق ہے، یہ ان کو دینا چاہیے. ہر بندہ زبان سے روکنے والا نہیں ہے. اگر روکنے کی تڑپ رکھتے ہو تو پھر علم حاصل کرنے کی تڑپ بھی رکھو، علم حاصل کرو، علم کا راستہ اختیار کرو، اور پھر جا کے علاج کرو. ڈاکٹر بننے کی تڑپ ہے لیکن پڑھنا نہیں ہے، تو پڑھو نا، میڈیکل میں داخلہ لو، ڈاکٹر بنو، پھر علاج کرو. علاج بھی کرنا ہے لیکن بغیر پڑھے بھی کرنا ہے، کیا نتیجہ نکلے گا؟ فساد کے علاوہ کچھ باقی رہے گا؟ تو یہی فساد ہو رہے امت میں، جو زبان سے روک رہے ہیں بغیر علم کے، یا علم کے ہوتے ہوئے بھی روک رہے ہیں اور علی الاعلان روک رہے ہیں، وہ غلط علاج کر رہے ہیں. یہ علاج نبوی طریقہ نہیں ہے. یہ علاج اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مخالف ہے. اور یہی وجہ ہے کہ غلط علاج کی وجہ سے فساد بڑھتا جا رہا ہے، کم ہونے کا نام نہیں لے رہا. دیکھ رہے ہیں آپ ارد گرد، دیکھ رہے ہیں جہاں پر یہ فساد ہوا ہے وہاں پر کہاں خیر باقی رہا ہے. یعنی ملک کی اکانومی کی حالت دیکھ لیں آپ، لوگوں کی سوشل حالت کو دیکھ لیں آپ، لوگوں کی صحت کو دیکھ لیں، لوگوں کی آپ یعنی مال کو دیکھ لیں، ان کی شکلوں کو دیکھ لیں، واللہ کہیں پر کوئی خیر باقی نہیں. ہر طرف سے آگ ہی آگ ہے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے. اچھا، ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن، جو اپنے دل سے جہاد کرتا ہے وہ بھی مومن ہے. دل سے کیا جہاد ہے؟ ان کو برا سمجھ لو بھائی، اگر بدعت بدعت کرتا ہے، آپ نہ تو اہل اختیار میں سے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے روکو، نہ اہل علم میں سے کہ اپنے زبان سے روکو، تو تیسرا کون ہے؟ عوام الناس. دل سے برا تو سمجھو نا، یہی کافی ہے. اور دل سے برا سمجھنے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ بغیر علم کے کیا پتہ ہے کہ یہ بدعت ہے یا سنت ہے؟ توحید اور شرک میں جو فرق ہے، بغیر علم کے کیسے ممکن ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں بنیادی علم شریعت کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. اور جو اس فرض سے پیچھے رہ رہا ہے، واللہ اس کو زندگی تاریخ ہے، جانتے ہوئے یا انجانے میں اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو زندگی اس کی تاریخ ہے، اور وہ ہر خیر سے محروم ہے. واللہ دنیا جہاں کے سارے مال دولت پالے، وہ دنیا کا امیر ترین بندہ کیوں نہ ہو، لیکن وہ توحید اور سنت کے راستے سے دور ہے، اس کی زندگی تاریخ ہے. اور جو کچھ اس نے کمایا ہے وہ یہیں چھوڑ کے جائے گا، اس کے ساتھ اس کا عمل جائے گا. اگر عمل صالح ہوگا تو خیر ہے، اور اگر عمل صالح نہ ہوا تو پھر کوئی خیر باقی نہیں. اگلی حدیث، پانچویں دلیل شیخ صاحب فرماتے ہیں، وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یخرج فی آخر الزمان، آخر زمانے میں نکلیں گے کون؟ قوم، ایسے قوم نکلے گی آخر زمانے میں، احداث الاسنان، کم سن ہوں گے، سفہاء الاحلام، بے وقوف ہوں گے، احمق ہوں گے. یعنی صحیح سوچ، صحیح حکمت رکھنے والے لوگ نہیں ہوں گے، سفہاء الاحلام. اچھا، عجب بات یہ ہے کہ یقولون من خیر قول الناس، بات کرتے ہیں لوگوں کی بہترین باتوں میں سے، یعنی قرآن مجید کی تلاوت. خیر الکلام کلام اللہ، سب سے بہترین کلام اللہ تعالیٰ کے کلام ہے. یعنی قرآن مجید پڑھیں گے. ایک روایت میں آیا ہے یقول من خیر قول البریہ، اور روایت میں آیا ہے یقرؤون القرآن لا يخالف تراقيهم. قرآن مجید پڑھیں گے لیکن حلق سے نہیں اترے گا. حلق سے کیا نہیں اترے گا؟ دو فائدے، نمبر ایک کثرت سے پڑھیں گے، نمبر دو دل میں نہیں اترے گا، سمجھیں گے نہیں. سبحان اللہ، پڑھنے والے ہوں کثرت کا، سمجھنے والے نہیں ہوں گے، صحیح سمجھ نہیں ہوگی. کیا حالت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قول کہیں گے لوگوں کے بہترین قول میں سے، یمرقون من الاسلام، اسلام سے خارج ہوں گے، کما یمرق السم من الرمیہ، جیسا کہ تیر شکار سے پار ہو جاتا ہے. من لقیہم فلیقتلہم، جو ان کو پا لیتا ہے پس ان کو قتل کرے، فإن فی قتلہم اجرن، ان کے قتل کرنے میں اجر ہے، لمن قتلہم، جو ان کو قتل کرتا ہے، عند اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن. اور یہ بھی روایت صحیح مسلم کی ہے. یخرج فی آخر الزمان قوم، ہمارا زمانہ کون سا ہے؟ اللہ سب پہلے ہم فرمائے وہی زمانہ ہے، آخری زمانہ ہے. ہمارے زمانے کے تعلق سے بات ہو رہی ہے. ایسے قوم نکلیں گے حدثاء الاسنان، کم عمر ہوں گے. آج دیکھ لیں ان خوارج سوچ رکھنے والوں کو، دیکھ لیں داعش کو، دیکھ لیں خوار مسلمین کو، دیکھ لیں القاعدہ والوں کو، دیکھ لیں طالبان کو، دیکھ لیں حدثاء الاسنان، بڑے علماء ان میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے. یہ سب سے بڑی نشانی ہے، کبار العلماء جو سلف علماء ہیں آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے ان میں. اور جو علم کے دعوے دار ہیں ان کا علم آج کے زمانے بھی کسی سے مخفی نہیں ہے، نہ کل مخفی تھا کسی سے. سفہاء الاحلام بے وقوفیوں کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں، اور اس سے بڑی کیا بے وقوفی ہوگی کہ امت کو ایسے چوراہے پہ کھڑے کر دینا جہاں پر فساد کے سوا کچھ ملنے والا نہ ہو، اس سے بڑھ کے کیا احمقی ہوگی، کیا بے وقوفی ہوگی. جہاد کے نام پر دہشت گردی پھیلانا یہ عقل مندی ہے؟ جہاد کے نام پر مسلمانوں کو قتل عام کرنا یہ عقل مندی ہے؟ جہاد کے نام پر مسلمانوں کے مال اور عزت کو خطر میں ڈالنا یہ عقل مندی ہے؟ سفہاء الاحلام قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور ایک حدیث میں آیا ہے تم لوگ اپنی نماز کو ان کی نماز سے حقارت کی نظر سے دیکھو گے. تحقرون صلاتکم عند صلاتہم. صحابہ کرام کی نماز کیسی نماز ہے؟ نماز نبوی ہے، براہ راست دیکھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے. لیکن ان کی نماز جو خوارجوں کی نماز جو ہے ظاہراً بڑی خوبصورت ہے، حقیقتاً صحابہ سے بہتر کوئی نماز پڑھنے والا نہیں، لیکن ظاہراً وہی ہے. کثرت سے نماز پڑھنا اور سکون کے ساتھ آرام سے نماز، جلد بازی میں نہیں نماز پڑھنا. قرآن کی تلاوت کرتے ہیں حلق سے نہیں اترتا. آج دیکھ لیں آپ قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، مطلب یعنی کہ جو بھی تلاوت کرتے ہیں ان میں سے نہیں، بات یہ ہو رہی ہے کہ جو ان کے راستے کو اختیار کرتا ہے پھر تلاوت کرتا ہے قرآن مجید کی، پھر نماز پڑھتا ہے ان کی طرح، ان کی بات ہو رہی ہے. تو منہج کا صحیح ہونا لازمی ہے. منہج میں کوئی خرابی ہے تو پھر واللہ قرآن پڑھنے کا بھی فائدہ نہیں ہے اور نماز کو بہتر کرنے کا بھی فائدہ نہیں ہے. ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ یعنی صرف نماز کافی نہیں ہے، صرف قرآن کی تلاوت کافی نہیں ہے. تو وہ لوگ بھی کرتے جو اہل بدعت تھے صحابہ کرام کے زمانے میں، یعنی قرآن مجید پڑھتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں، یمرقون من الاسلام یمرقون من الدین، خارج ہو جائیں گے دین سے. اتنی بڑی وعید کبھی سنی آپ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے؟ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا گیا، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، یمرقون من الدین. آج لوگ کہتے ہیں دعوت دو لوگوں کو نماز کی طرف، قرآن مجید کی تلاوت کی طرف، بس لوگوں کو بلاؤ نماز کی طرف، ان کا عقیدہ کیسے ہے منہج کیسا ہے ضرورت نہیں ہے دیکھنے کی، بس نمازی بنا دو ان کو. یاد رکھے سب سے اچھی نماز ظاہراً خوارج کی تھی، کیا ملا ان کو؟ سنیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لقیہم فلیقتلہم، جو ان کو پائے گا ان کو قتل کرے. کون قتل کرے گا؟ ہم لوگ قتل کریں گے، کس کے لیے حکم ہے یہ؟ اس لیے یاد رکھیں نصوص الشریعت میں جو یا خطاب الشریعت جو ہے کس کے لیے، یہ جاننا بہت لازمی ہے. اور بہت سے لوگوں سے غلطیاں ہوئی ہیں اس خطاب الشریعت کو جاننے اور سمجھنے میں. من لقیہم فلیقتلہم، جو ان کو پائے گا ان کو قتل کرے، حکمران وقت کے لیے ہے یہ، جو اہل اختیار ہے ان کے لیے ہے. حکمران وقت ہے، ان کا نائب ہے، وہ ایک خاص طریقے سے خاص نظام سے، وہ بات جنگ کی ہو رہی ہے. صدر علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دیکھ لیں آپ، کسی الگ سے جا کے صحابی نے جنگ نہیں کی، ایک منظم طریقہ تھا. صدر علی رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین ہیں، اور پہلے جا کے مناظرہ ہوتا ہے، ان کو سمجھایا جاتا ہے، افراد و صحابہ نہیں کے تلوار لے کے، اگرچہ انہوں نے فساد بھی برپا کیا، بعض صحابہ کو بھی قتل کیا ہے، پتہ ہے خوارج نے بعض صحابہ کا قتل کیا ہے، بعض تابعین کا قتل کیا ہے، اس سے پہلے صدر علی تلوار اٹھائے. صدر علی صدر عبداللہ بن عباس کو بھیجتے ہیں، مناظرہ ہوا، سمجھایا گیا، کئی ہزاروں کو واپس پلٹے، توبہ کی، اور جنہوں نے توبہ نہیں کی تلوار اٹھائی ان کے خلاف تلوار اٹھائی گئی. میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کہنا چاہتا ہوں، اگر اس حدیث سے مراد ہوتی من لقیہم فلیقتلہم، افراد الناس مراد تھے، تو پھر صحابہ کرام کیوں انتظار، اس انتظار میں صدر علی کا حکم آئے یا اجازت تب ہم جا کے تلوار اٹھائیں؟ صحابہ نے کس طریقے سمجھا تھا؟ یہ خطاب کس کے لیے ہے؟ افراد الناس کے لیے ہے. تو واللہ میرا ایمان ہے اگر افراد الناس کے لیے ہو تو صحابہ کرام انتظار نہ کرتے کہ وہ ایک کو قتل کیا، صاحب کو دوسرے کو قتل کیا، پھر کئی لوگوں کو قتل کیا، جا کے فوراً بدلہ لے تو فوراً قتل کر دیتے، اگر افراد الناس کے لیے ہوتا ہے. اس انتظار میں نہ ہوتا کہ کوئی اور بھی قتل ہو جائے بعد میں دیکھیں گے ہم. نہیں, یعنی صحابہ کرام سے زیادہ بہادر کون ہے امت میں, کوئی ہے؟ کس چیز کے انتظار میں تھے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حکم کے انتظار میں تھے. اس لیے جب بات جنگ کی ہوتی ہے, خون ریزے کی بات آتی ہے, جلد بازی سے کام نہیں لیا جاتا, اپنی عقل اپنی خواہش نفس کے پیچھے نہیں لگایا جاتا, شریعت کے نصوص کو سامنے رکھا جاتا ہے, علماء کے اقوال کو سامنے رکھا جاتا ہے, ان کی پیروی کی جاتی ہے, نصوص کی صحیح فہم کے ساتھ عمل کیا جاتا ہے. اگر نصوص پہ عمل کرنا ہے تو پہلے ٹھیک سمجھو, صحیح سمجھو, پھر عمل کرو. آپ پہلے عمل کر لیتے ہو پھر دوڑتے ہو بھاگتے ہو کہ ہمیں کوئی ثبوت مل جائے, کوئی نص مل جائے. ہمیں کیا ملے گا تمہیں؟ جب نہیں ملتا صحیح نصوص کی تعویل کر دیتے ہیں, تحریف کرتے ہیں, باطل تعویل کر دیتے ہیں اور تعویل کے نام پر نصوص کی تحریف کر دیتے ہیں. کس کے لیے حکم ہے؟ من لقيهم فليقتلهم, حکمران کے لیے, اصحاب اختیار کے. کوئی شخص کہے نہیں ہے سب کے لیے, اب کے پاس کیا ثبوت ہے؟ صحابہ کا عمل ہمارے سامنے ہے, ایک ہمیں ثبوت دکھا دو کہاں پر جب جنگ کی بات آئی, چاہے خوارج کے خلاف, اہل بدعت کے خلاف ہو یا اہل کفر کے خلاف ہو, افراد الصحابہ گئے تھے, کبھی گئے اپنی مرضی کی ہے, کبھی جو جذبات میں آ کے بدل لینے کی کوئی بات کی ہے؟ نہیں. ایک منظم طریقہ ہے, حکمران کی اجازت ہے, اور اس کے بعد جا کے پھر جنگ ہوتی ہے, اس کے بعد جا کے جہاد ہوتا ہے. اس لیے حکمران وقت کی اجازت جہاد کی شرطوں میں سے ہے, شروط الجہاد میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا, ان کے قتل میں اجر ہے, لمن قتلهم, جو کو قتل کرے گا, عند اللہ یوم القیامۃ, اللہ تعالیٰ کی قیامت کے دن, بشرطے کہ قتل کیسا ہو جیسا کہ حکم دیا گیا ہے, شریعت کے نصوص کے مطابق, مخالفت میں نہیں. اگر کوئی قتل کر لیتا ہے اپنی مرضی کر کے تو پھر اجر ہوگا یا پھر تو جزا نہیں, پھر سزا کا مستحق ہے. شاسا فرماتے ہیں, والمعنى, اس حدیث کے معنی بهذا الحديث, اس حدیث میں, هم الخوارج, والمعنی بهذا الحديث الخوارج, اس حدیث میں جو معنی ہے, جو مراد ہیں وہ خوارج ہیں. وقد قاتلهم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور یقینا اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے خلاف قتال کیا, جنگ کی, مع علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ, سید علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ معرکۃ النہروان, اور جنگ کا نام نہروان کی جنگ ہے. آپ دیکھ لیں نہروان کی جنگ سید علی کے زمانے میں کیسے ہوئی اور کس طریقے سے صحابہ کرام ایک ساتھ مل کے, کوئی بھی ان میں سے الگ نہیں ہوا, کس نے الگ سے گروہ نہیں بنایا, کس نے الگ سے امیر نہیں بنایا, بلکہ سب صحابہ ایک ساتھ تھے, ایک کمانڈ تھی, سید علی رضی اللہ عنہ کا حکم تھا, اور ان کے ساتھ مل کے سب نے ایک ساتھ جہاد کیا, اور غلبہ بھی ہوا کہ نہ ہوا, غلبہ بھی ہوا, کامیابی بھی ہوئی. کیوں؟ کیونکہ صحیح عمل کیا قرآن اور سنت پر. آج وہ جہاد کا نعرہ لگانے والے ہیں, کیوں کامیابی نہیں ہو رہی؟ کہتے ہیں کامیابی ہو رہی ہو رہی, 70 سال 80 سال سے کوئی دیکھا نہیں ہم نے, سوائے فساد کو جو کچھ نظر نہیں آیا ہمیں. اس وقت فیصلہ فوراً ہوا تھا, آج فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا؟ نہ اہل کفر کے خلاف کوئی فیصلہ ہو رہا ہے اور نہ اہل بدعت کے خلاف کوئی فیصلہ, یہ مسئلہ کیا ہے؟ وجہ کیا, کامیابی کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ صحیح عمل نہیں کیا جا رہا, نصوص کی تطبیق نہیں کی جا رہی, جیسے کہ نصوص پہ عمل کرنے کا حق ہے. شیخ فرماتے ہیں, فہذہ النصوص, یہ جو نصوص ہیں المتقدمہ جو گزر چکی ہیں, وما فی معناها, اور اس کے معنی میں اور بھی نصوص ہیں, فقد حذر ائمۃ السلف من البدع, ائمۃ سلف نے النصوص کے مدرج رکھتے ہوئے بدعت سے آگاہ کیا, متنبہ فرمایا, والمبتدع البدعت سے متنبہ فرمایا, وامتلأت کتبهم, اور ان کی کتابیں بھری ہوئی ہیں, ومؤلفات, ان کی تالیفات بھری ہوئی ہیں, بالرد علی البدع واہلها, البدعت اور بدعت اور بدعت کا رد کرتے ہوئے, والتحذیر من ذلك, اور ان سے تنبیہ اور آگاہ کرتے ہوئے. وقت ہو گیا ہے, اگلے درس میں انشاءاللہ, اب نصوص ہم نے دیکھ لیے ہیں, اب دیکھتے ہیں اہل سنت والجماعت نے نصوص کو کیسے سمجھا ہے, اور انشاءاللہ 10 کے قریب اقوال ہیں سلف صالحین کے, ثبوت کے ساتھ, حوالے کے ساتھ انشاءاللہ بیان کریں اگلے درس میں انشاءاللہ, کہ سلف صالحین نے ان نصوص کو کیسے سمجھا, بدعت البدعت کے ساتھ ان کا کیا رویہ رہا, کیا طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے ان کے ساتھ رہنے کا, اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. واللہ اعلم, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. میرے کے سوال ہے کہ گھر والے شرک اور بدعات کا ارتکاب کرنے والے ہوں, اور گھر والے نہ سمجھتے ہو تو ہم کیا کریں؟ پہلی بات ہے اگر آپ گھر کے سربراہ ہیں تو پھر آپ ان کو سختی کریں، آپ گھر کے بڑے ہیں اور ان کو سمجھائیں، سمجھیں گے گھر کے بڑے کی ایک اثر رسوخ ہوتا ہے، اور اگر آپ گھر کے بڑے نہیں ہیں تو آپ کے سامنے دو راستے ہیں، ایک ہے گھر کو چھوڑ کے چلے جانے کا راستہ جو آسان ہے، دوسرا راستہ ہے صبر کرنا اور ان کو سمجھانا، اور میں سمجھتا ہوں یہ جو صبر کرنا راستہ ہے سمجھانے والا افہام و تفہیم کا راستہ ہے، آپ کے اپنے پیار ہیں، اپنے گھر والے ہیں، آپ سمجھاتے رہیں، اگر وہ مخالفت شدت سے کرتے ہیں یعنی مارنے پر آتے ہیں، گھر سے نکالنے پر آتے ہیں تب آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ گھر چھوڑ کے چلے جائیں، لیکن اگر وہ گھر سے آپ کو نہیں نکالتے اور آپ اپنے ایمان میں بھی مضبوط ہیں اور آپ کے قدم بھی راسخ ہیں، آپ طلب علم میں سے ہیں، علم بھی حاصل کر رہے ہیں اور نصیحت بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں، تو صبر کا راستہ زیادہ اچھا ہے، اور اس میں نے کافی خیر بھی دیکھا ہے اور پورے گھر کو سدھرتے ہوئے میں نے دیکھا، میرا ایک ذاتی تجربہ ہے میرا الحمدللہ، کہ میرے گھر والے سارے کے سارے الحمدللہ پہلے بریلوی تھے، اب اللہ کا شکر ہے سب سلفی ہیں الحمدللہ، صرف صبر تحمل طلب علم بھی ساتھ، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہا، ہمیں 6 سال لگ گئے لیکن اللہ کا شکر ہے کافی